الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وهلانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ادرانہ پیش کیجیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صدیق عکس حسن جمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمد ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آج کی یہ مبارک اور مقدس محفل بسلسلہ گیارہویں شریف منعقد ہو رہی ہے. شہنشاہ بغداد قطب ربانی غوث سمدانی شہباز لا مکانی حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لیے ہم سب حاضر ہوئے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ وہ اپنی نگاہ غوثیت سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے اور یقین کامل ہے، اور یہی آج کا عنوان ہے، غوث اعظم کی نظر. یہی ہماری گفتگو کا عنوان ہے. جن آیات بینات کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا اس کا ترجمہ اور اس کے ساتھ چند ضروری باتیں، اور اس کے بعد پھر میں اپنے موضوع پر آؤں گا. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. ارشاد ربانی ہوا، الا خبردار، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. الذین آمنوا وکانوا یتقون, اور وہ جو ایمان لائے اور تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کیا. لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, خوشخبری ہے ان کے لیے اس دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کی باتیں بدلتی نہیں ہیں. ذالک ھو الفوز العظیم, یہ ہے بہت بڑی کامیابی. اس آیت میں دو چیزوں کا ذکر ہوا, خوف اور غم. قرآن نے کہا نا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, نہ ان کو خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. خوف اور غم دو چیزوں کا ذکر ان آیات بینات. خوف کا تعلق ہے مستقبل سے اور غم کا تعلق ہے ماضی سے. خوف کا تعلق مستقبل سے یعنی جو ہونے والا ہے اس کا خوف, اور جو ہو چکا اس کا غم. یہی دو چیزیں نا. اب میں ایک مثال پیش کر دوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے. خوف کا تعلق مستقبل سے, کس طرح؟ ایک بچے نے امتحان دیا, اب اسے خوف ہے کہ کہیں فیل نہ ہو جاؤں, ٹھیک ہے نا, تیاری کر لی, امتحان دے دیا, اب ڈر ہے, خوف ہے کہیں فیل نہ ہو جاؤں, اور اگر ہو گیا تو غم. بات سمجھ میں آ گئی؟ ہونے والی چیز کا خوف اور ہو جانے والی چیز کا غم. ہماری کیفیت یہی ہے, کوئی کام کر رہے ہیں ڈر رہے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ویسا نہ ہو جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, اور اگر کچھ ہو گیا اس کا غم لے کر بیٹھے, یہ ہو گیا اس کا غم کر رہے ہیں, صدمہ ہو رہا ہے. اللہ فرماتا ہے میرے ولی وہ ہیں, لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, نہ انہیں کسی ہونے والی چیز کا خوف ہے اور نہ ہو جانے والی چیز کا غم. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, بے خوف اور بے غم کر دیا ہے انہیں. کس نے؟ اللہ تبارک و تعالی کی یاد نے. اس کے ذکر میں ہم وقت مشغول, نہ خوف ہے نہ غم ہے. مرضی کے مولا آج ہم اولا, جو اللہ کی رضا وہی ہماری رضا, جو اللہ کی رضا وہی ہماری رضا. اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دیا, تو اب نہ خوف ہے نہ غم. ایک بزرگ نے کہا سورج میری مرضی سے نکلتا ہے اور میری مرضی سے ڈوبتا. لوگوں نے کہا یہ کیا آپ نے کفریہ کلمہ کہہ دیا؟ تو اللہ کی مرضی سے نکلتا ہے اور اللہ کی مرضی سے ڈوبتا ہے. فرمایا سنو, میں نے اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دیا. اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی میں فنا کر دیا, اب جو اس کی مرضی وہی میری مرضی. اگر سورج اس کی مرضی سے نکل رہا ہے اور میں نے اپنی مرضی کو اس کی مرضی میں فنا کر دیا ہے, تو میری مرضی سے ہی تو نکل رہا ہے. میری کوئی مرضی نہیں ہے, کوئی رضا نہیں ہے, جو رب کی رضا وہی میری رضا. مرضی مولا از ہما اولا, یہ شان ہے ان بزرگان دین اولیاء کاملین کی. جس طرح اس دنیا میں درجے مرتبے مناسب مراتب ہیں, اسی طرح طریقت میں درجے مرتبے مراتب مناسب. ابدال ہیں, صاحب وقت ہے, ابدال ہیں, اوتاد ہیں, نقبا ہیں, نجبا ہیں, اقتاب ہیں, قطب الاقتاب ہیں, اغواس ہیں, پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالی, سب سے بلند درجہ غوث اعظم. ولیوں کے سردار, سرکار نے بشارت دے دی تھی جس طرح میں نبیوں کا سردار ہوں یہ ولیوں کے سردار ہوں. انہی ولیوں کے سردار کی شان بیان کرنے اور ان کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم حاضر ہوں. دیکھیے ہماری گفتگو کا عنوان کیا ہے, غوث اعظم کی نظر. نظر جو ہے ہر ایک کے پاس ہے, نظر میرے پاس بھی ہے, نظر آپ کے پاس بھی ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن ہم سب ظاہری نظر رکھتے ہیں. ایک نظر ظاہری ہوتی ہے, ایک نظر باطنی ہوتی ہے. نظر نیک بھی ہوتی ہے, نظر بد بھی ہوتی ہے. نظر اچھی بھی ہوتی ہے اور نظر بری بھی ہوتی ہے، نظر بد ہوتی ہے نا، اور نظر بد کا لگنا یہ احادیث سے ثابت ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کسی بچے نے رونا شروع کر دیا، ضد کرنا شروع کر دی، تو کیا کہتے ہیں، اسے نظر لگ گئی، اسے نظر لگ گئی۔ آپ حضرات تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ ہو جائے، تھوڑے تھوڑے سے آگے ہو جائیں گے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة دائمة بدوام الملك الحي القيوم۔ تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اسے نظر لگ گئی، اور نظر اتارنے کا طریقہ کیا ہے کہ جاؤ امام صاحب کے پاس لے جاؤ، دم کرا دو، جاؤ پیر صاحب سے دم کرا دو، جاؤ تعویذ مل کے جلا دو، یہی کرتے ہیں نا، کوئی مرچوں سے نظر اتار رہا ہے تو کوئی دم کر کے اتار رہا ہے، کوئی تعویذ مل کے اتار رہا ہے، یہ طریقہ ہے۔ لیکن بہرحال نظر بد کا لگنا یہ ثابت ہے، نظر بد کا لگنا ثابت ہے، اور ہم تو مانتے ہی مانتے ہیں، جو نہیں مانتے وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ نظر بد ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں، ہم اہل سنت والجماعت نظر کا لگنا مانتے ہیں، نظر بد کی تاثیر کو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے دوسرے عقیدے کے وہ بھی اس بات کو کم از کم مانتے ہیں کہ نظر لگتی ہے، اچھی چیز کو نظر لگتی ہے۔ اچھا نظر لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے، نقصان پہنچاتی ہے، بچے کو نظر لگ گئی رونا شروع کر دیا، کسی بڑے کو نظر لگ گئی صحت ڈاؤن ہو گئی۔ کیا مطلب، نظر بد میں تاثیر ہے، تاثیر ہے نا، تاثیر کا مطلب اثر، تو اثر ہوا تبھی تو طبیعت خراب ہوئی، کسی کے سر میں درد ہو گیا، بچے نے رونا شروع کر دیا، بچہ بیمار ہو گیا، تو ثابت یہ ہوا کہ نظر بد یعنی جو بری نظر ہے اس میں تاثیر ہے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ یہ لوگ نظر بد کی تاثیر مانتے ہیں اور نظر نیک کی تاثیر نہیں مانتے، نظر بد کی تاثیر مانتے ہیں۔ جب نظر بد انسان کو بیمار کر سکتی ہے تو میرا عقیدہ ہے نظر نیک انسان کو صحت یاب بھی کر سکتی ہے۔ بھائی جب بد نظر میں تاثیر ہے تو نیک نظر میں تاثیر نہیں ہوگی، ایک فیکٹ ہے، حقیقت ہے۔ تو جس طرح نظر بد انسان کو بیمار کر دیتی ہے، نقصان پہنچا دیتی ہے، اسی طرح نظر نیک ولی اللہ کی نظر اس کو صحت یاب بھی کر دیتی ہے، اس کو ہر معاملے میں کامیاب بھی کر دیتی ہے۔ تو ہم تو بزرگوں کی نظروں کو دیکھتے ہیں اور ہم ان کی نظروں میں رہنا چاہتے ہیں، نظروں میں رہنا چاہتے ہیں، کیوں، ایک نگاہ ہوگی یہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے وہاں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ نظر کی تاثیر ہے، اور تاثیر کیسی ہے، جیسے جیسے مقام بڑھتا جائے گا نظر کی تاثیر بڑھتی جائے گی۔ اب دیکھیے، ایک ہے ظاہری نظر اور ایک ہے باطنی نظر۔ ظاہری نظر ہم سب کے پاس ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن اس میں کیا ہے، سب کی نظر ایک جیسی نہیں، سب کی نظر ایک جیسی نہیں، کسی کے قریب کی نگاہ کمزور ہے پڑھ نہیں سکتا، کسی کی دور کی نگاہ کمزور ہے، فرق ہوتا ہے نا۔ یہ ظاہری نظر کی بات کر رہا ہوں، کوئی کتنے نمبر کا چشمہ لگائے تو کوئی کتنے نمبر کا مختلف ہے، جتنے زیادہ نمبر ہیں جیسی نگاہ ہے، جتنی زیادہ کمزور ہے اتنے زیادہ نمبر۔ پھر کہتے ہیں نظر ٹیسٹ کراؤ، نظر ٹیسٹ کراؤ، اور جب ٹیسٹ کراؤ گے تو ڈاکٹر تمہیں نمبر دے دے گا، یہ نمبر ہے، اس نمبر کا چشمہ لگاؤ تب دیکھو گے، یہی ہوتا ہے نا، ارے ہوتا ہی نہیں ہوتا، تو پھر بولو نا، شرمانے کی کیا بات ہے۔ ظاہری نظر کی بات بتا رہا ہوں، اگر آپ نے ظاہری نظر سمجھ لی تو باطنی نظر بھی سمجھ لو۔ اور میں نظر کا ذکر اسی لیے کر رہا ہوں کہ اگر آج اس محفل میں غوث کی نظر ہو گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا، اسی لیے غوث آدم کی نظر کا ذکر کر رہا ہوں، ان کی نظر حاصل کرنے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اس لیے کہ غوث اعظم پر رسول اعظم کی نظر ہے. اگر ہم پر غوث اعظم کی نظر ہو گئی تو دنیا میں بھی کامیاب، انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب. تو ظاہری نظر میں کیا ہوتا ہے، آپ نے ٹیسٹ کرایا، ڈاکٹر نے نمبر دے دیا، چشمہ بنوایا، لگا لیا، کچھ پڑھنا ہے، چشمہ لگایا، سمجھ میں آ گئی عبارت پوری، ٹھیک ہے نا، اسی نمبر کا وہ چشمہ ہے. اور جب چشمہ اتارا پھر نظر کا وہی حال. کیا مطلب؟ وہ آپ کو بتائے گا جب کچھ پڑھنا ہو تو آپ یہ چشمہ لگا لیں، ٹھیک ہے، جب آپ وہ لگا لیں گے آپ عبارت پڑھ سکتے ہیں بہت آرام سے، بہت سکون کے ساتھ آپ پڑھ لیں گے. ایک نمبر آپ کو دے دیا گیا، لیکن یہ ہے ظاہری نظر. کسی کی قریب کی نگاہ کمزور ہے، اس کو وہ والا چشمہ دے دیا، کسی کی دور کی نگاہ کمزور ہے، اس کو ویسا چشمہ دے دیا. یہ ظاہری نظر ہے، لیکن یاد رکھو ایک ہے باطنی نظر. ظاہری نظر صرف ظاہر کو دیکھتی ہے، اور باطنی نظر پوری کائنات کو دیکھتی ہے. ظاہری نظر صرف تمہارے جسم پر پڑے گی، اور باطنی نظر ولی اللہ کی نظر تمہارے دل پر پڑے گی. ہم ایک دوسرے کو ظاہری نظر سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ دل میں کیا ہے. کسی کو معلوم ہے؟ نہیں. کوئی آپ کے پاس بھی بیٹھا ہے، آپ کو نہیں پتا اس کے دل میں کیا ہے. آپ اس کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے جسم کو ظاہری طور پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن دل، قلب جو چھپی ہوئی چیز ہے، اس کو نہیں دیکھ سکتے. اس کو نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ وہ چھپی ہوئی چیز. اس ظاہری نظر سے ظاہری چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے. اگر باطنی چیزوں کو دیکھنا ہے تو باطنی نظر لے کر آؤ. اگر قلب کو دیکھنا ہے تو باطنی نگاہ سے دیکھو، تب دیکھو گے، اس ظاہری نگاہ سے نہیں دیکھو گے. اور یہ باطنی نگاہ ہے اولیاء اللہ کے پاس. باطنی نگاہ اولیاء اللہ کے پاس ہے، کہ جب وہ انسان پر نظر ڈالتے ہیں تو اس کا ایکس رے کر لیتے ہیں. میں نے آسان زبان میں کہہ دیا، ایکس رے کیسے ہوتا ہے؟ ڈاکٹر کہتے ہیں ایکس رے کراؤ، تمہارے کڈنی میں اسٹون ہے، پتھری ہے، ایکس رے کرایا، اس میں آ گیا. ایکس رے مشین اس میں لٹایا گیا، اور جب وہ ریز چلی، شوائیں نکلتی ہیں، ریز، اس نے اندر کی چیز دکھا دی. جو اندر کی چیز تھی اس نے دکھا دی. اسی طرح اللہ کے ولی کی نگاہ جب انسان پر پڑتی ہے، اور اس کی باطنی نگاہ کی ریز شوائیں انسان کے دل پر پڑتی ہیں، تو باطنی کیفیت اس ولی اللہ پر آشکارا ہو جاتی ہے کہ ظاہری طور پر کتنی عقیدت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن دل میں کیا ارادہ لے کر بیٹھا ہے یہ ولی اللہ جانتا. اسی لیے کہتے ہیں دنیا میں تین قسم کے لوگ ہیں، اور ان کے پاس جاؤ تو تین باتوں کا خیال رکھو. ایک ہے دنیا دار، ایک ہے علماء، اور ایک ہے صوفیہ. دنیا دار کے پاس جاؤ تو اپنے لباس کو صاف رکھو، صاف ستھرا لباس پہن کے. پھٹا پرانا پہن کے جاؤ گے بھگا دے گا، اور نہیں پتا تو تجربہ کر کے دیکھ لینا. کسی سرکاری آفس میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کے چلے جاؤ، باہر نکال دیں گے. اور سوٹ بوٹ پہن کے جاؤ گے کہ آئیے تشریف لائیے، کیا یہ الف کے نام بے نہیں جانتا ہوں گے؟ نہیں، بابو صاحب آ رہے، آئیے حضرت. اس کی نظر صرف لباس پر ہے اور کہیں نہیں ہے. علماء کے پاس جاؤ تو اپنی زبان کو قابو میں رکھ کے جاؤ، عالم کی نظر تمہاری زبان پر ہے، کہ اگر ایک لفظ شریعت کے خلاف نکلا فوراً فتویٰ جاری ہو جائے گا. ہو جائے گا، تم نے یہ بات غلط کہی ہے، پکڑ ہو جائے گی. اور تیسرا طبقہ ہے صوفیہ کا، یہ سب سے سپرلیٹو ڈگری، سب سے سپر. دنیا دار کے پاس جاؤ اپنے لباس کو صاف رکھو، اور عالم کے پاس جاؤ، علماء کے پاس اپنی زبان کو صاف رکھو، اور اہل اللہ کے پاس جاؤ ولی اللہ کے پاس تو اپنے دل کو صاف رکھو. اس لیے اس کی نظر نہ تمہارے لباس پر ہے، نہ تمہاری زبان پر ہے، تمہارے دل پر ہے کہ دل میں کیا خیال لے کر آئے، کس کس عقیدے کے ساتھ آیا ہے؟ یاد رکھو کسی اللہ کے ولی کے پاس جاؤ اپنے دل کو صاف رکھے, صاف ستھری عقیدت, کوئی ساتھ میں کوئی لگی لپٹی بیچ میں نہ ہو, کوئی خوشامد نہ ہو, کوئی ظاہری تسن و بناوٹ نہ ہو, صاف ستھری عقیدت, صاف ستھری عقیدت, محبت, بس اس کے ساتھ کچھ نہیں. میں اگر جاؤں تو مجھے یہ مل جائے, میں جاؤں تو, اور آج کل تو ہے یہ, میں جاؤں حضرت کے پاس تو میری شادی ہو جائے, وہ جائے تو وہ کہتا ہے میرے بچے ہو جائیں, وہ کہتا ہے کہ میرا کاروبار ہو جائے, کوئی نہ کوئی غرض, لیکن عقیدت بے غرض ہونی چاہیے, ساتھ میں کوئی چیز نہ ہو, سچی محبت ہو. اور اگر اللہ والے کی سچی محبت ہوگی تو اس دنیا میں بھی کامیاب, آخرت میں بھی کامیاب. اور جانتے ہو اس محبت کا صلہ کیا ہے؟ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, لو کان عبدین تحابا فی اللہ عز وجل, دو آدمی ہوں گے, دو شخص ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں, تحابا فی اللہ عز وجل, صرف اللہ کے لیے, کوئی ظاہری چیز بیچ میں نہیں, دونوں ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کریں, لیکن ان میں دوری کتنا ہوگی؟ واحد فی المشرق واخر فی المغرب, ایک مشرق میں رہتا ہوگا, ایک مغرب میں رہتا ہوں. دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں, اس کو پتہ چلا کہ اللہ کا ولی فنا مقام پہ رہتا ہے, اس نے اس سے محبت کرنا شروع کر دی. کیوں؟ یہ اللہ کا دوست ہے, اللہ کا ولی, صرف اس وجہ سے محبت. مشرق اور مغرب کی دوری اور محبت بلا غرض, صرف اللہ کے لیے. تو سرکار فرماتے ہیں, لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ, اللہ قیامت کے دن اس گناہگار کو اللہ کے ولی کے برابر کھڑا کر دے, دونوں کو ایک ساتھ جمع کر دے گا. وہ عرض کرے گا, مولا میں گناہگار, یہ نیکوکار, میں سیاکار, یہ تیرا ولی, مجھے کیسے مقام ملا کہ میں اس کے برابر کھڑا ہو گیا؟ پس اللہ رب العالمین جل جلالہ ومنوال ارشاد فرمائے گا, تو نے دنیا میں میرے ولی سے صرف میری وجہ سے محبت کی, میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ تم دونوں جدا رہو, میں نے دونوں کو ایک مقام پہ کھڑا کر دیا. یہ ہے ولی سے محبت کا صلہ, ولی سے محبت کا صلہ یہ ہے. محبت کیسی؟ اللہ کے لیے, یہ اللہ کا ولی ہے اس لیے محبت. تو اس لیے ہم ان بزرگان دین اولیاء کاملین سے محبت کرتے, ان کے دامن سے وابستہ ہو. تو بات کہاں سے چلی؟ ظاہری نگاہ صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتی ہے, لیکن باطنی نگاہ چھپی ہوئی چیزوں کو, دل کو, قلب کو, جو اس کے خیالات ہیں اس کو دیکھ لیتی. تو اللہ کے ولی کے سامنے جاؤ, ایک نظر ڈالے گا تمہارا پورا ایکس رے کر لے گا, دل میں کیا لے کر آیا, اور یقین نہیں آتا تو غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی بہجت الاسرار اور تفریح الخاطر اور دیگر کتب میں یہ ارشاد گرامی موجود ہے. فرمایا میرے غوث نے, سنو تم تمام لوگ میرے سامنے شیشے کی بوتل کی طرح ہو. غور کریں, غوث کے الفاظ دیکھیں, تم لوگ میرے سامنے شیشے کی بوتل کی طرح ہو, جس طرح اس میں ظاہر اور باطن نظر آتا ہے, اسی طرح میں تمہارے ظاہر کو بھی دیکھتا ہوں اور باطن کو بھی دیکھتا ہوں. یہ ہے غوث اعظم کی نگاہ. شیشے کی بوتل کو دیکھا ہے نا, پانی اندر ہے نظر آ رہا, اگر اندر ایک چونٹی بھی چل رہی ہے نظر آ رہی, نظر آ رہی ہے ظاہری نظر سے. تو غوث فرماتے ہیں, جس طرح شیشے کی بوتل ہے تم سب میرے سامنے اسی طرح, میری نگاہ پڑتی ہے, میں تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہوں اور تمہارے باطن کو بھی جانتا ہوں. ایک بزرگ جن کا نام تھا ابو البقاء, فرماتے ہیں کہ میں بغداد سے گزر رہا تھا, غوث اعظم کا خطاب ہو رہا, میں وہاں سے گزرا, دیکھا حضرت خطاب فرما رہے, مجمع کثیر ہے. میں نے دل میں سوچا, چلو اس عجمی کا کلام سن لو, اس عجمی کا کلام سن لو. اور اس سے پہلے میں کبھی بھی غوث پاک کی محفل میں نہیں بیٹھا تھا, کبھی میں نے کوئی واعظ و نصیحت تقریر آپ کی نہیں سنی. جب مجھے یہ خیال آیا تو میں وہاں سے محفل کی طرف روانہ ہوا, اور جا کر جیسے ہی میں بیٹھا غوث اعظم نے تقریر کے دوران ہی فرمایا, اے آنکھ اور عقل کے اندھے, اجمی کا کلام سن کے کیا کرے گا, اجمی کا کلام سن کے کیا کرے گا. فرماتے مجھ پر ایک رعبداری ہو گیا اور میں جا کر آپ کے قدموں میں گر, کہ ابھی میں نے سوچا اور اسی وقت غوث میرے خیال سے باخبر ہو گئے. یہ ہے ولی اللہ کی نظر. مجمع میں کتنے لوگ ہوتے ہیں, کون کیا سوچ رہا ہے, کون کس حالت میں ہے, کون کس مقام پر ہے, کون کس درجے پر ہے. غوث ایک نگاہ مجمع پر ڈالتے ہیں, پورے مجمع کا ایکسرے کر لیتے, پورے مجمع کا ایکسرے کر لیتے. ایک اور بزرگ فرماتے ہیں, حضرت ابو الفرا فرماتے کہ میں ابتدائی عمر میں شتر بانی کا کام کرتا تھا, اونٹ چراتا تھا. میں سفر پر روانہ ہوا حج کے لیے تو ایک آدمی میرے ساتھ ہو گیا, چلتا رہا سفر کرتا رہا. ایک مقام پر آ کر اسے یہ محسوس ہوا کہ اس کی موت کا وقت قریب آ گیا اس آدمی کو. تو اس نے کیا کیا, اس نے مجھ سے کہا, ابو الفرا یہ 10 دینار لے لو اور یہ ایک میری چادر ہے یہ لے لو, یہ دونوں چیزیں تم بغداد جا کر حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دینا. کیا دیا, 10 دینار اور ایک چادر. اب ابو الفرا فرماتے ہیں میں نے وہ چیزیں لے لی اور لے کر میں روانہ ہوں. سفر کرتا رہا, منزل بہ منزل چلتا رہا, بغداد پہنچ گیا. لیکن جب بغداد پہنچا تو دل میں کچھ لالچ پیدا ہو گئی, کچھ تما پیدا ہو گئی. شیطان نے بہکایا کہ یار غوث پاک کو کیا پتا کہ اس نے یہ چادر ان کے لیے دی ہے, اس نے یہ دینار ان کو نذرانہ پیش کرنے کے, نہ دو, نہیں دو گے تو پتہ نہیں چلے گا نا. ان کا ٹھیک ہے, اپنے پاس رکھ لی, چادر بھی رکھ لی دینار بھی رکھ لی, ان کو کیا پتا کہ کون آدمی مرتے وقت وصیت کر کے گیا ہے کہ غوث اعظم کو دے دینا. 10 دینار اور وہ چادر اپنے پاس رکھ لی. دن گزرتے رہے گزرتے رہے, کہتے کافی دن کے بعد بغداد کے بازار سے گزر رہا تھا, سامنے سے غوث اعظم تشریف لا رہے. ایک نگاہ ڈالی, سمجھ گئے امانت میں خیانت ہوئی ہے ایک نگاہ میں. اور یہ بات کسی اور کو نہیں پتا, مرنے والے نے ان کو دی, تیسرا کوئی موجود نہیں, وہ بیچارہ مر گیا. تو یا تو اللہ جانتا ہے یا جس کو دی وہ جانتا, اسی لیے تو رکھ بھی لیے کہ پتا ہوگا تو پوچھیں گے نا, جب پتہ ہی نہیں تو کہاں سے پوچھیں گے. اب یہ اسی کیفیت میں کہ ان کو تو پتہ نہیں, آگے بڑھے ہاتھ ملانے کے لیے. کہتے ہیں جیسے ہی میں نے ہاتھ ملایا, سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑ کر دبا دیا, چھوڑا نہیں, اور ہاتھ پکڑ کر دبایا, فرمایا ہماری چادر اور 10 دینار کہاں ہیں. امانت میں خیانت, اب تو ان کا حشر خراب ہو گیا. اسی وقت غش کھا کے گر گئے, بے ہوش ہو گئے. ارے کوئی عام آدمی پکڑتا بھی تو الگ بات تھی, غوث اعظم وہیں غش کھا کے گر گئے. اور جب ہوش آیا تو وہ چیزیں بھی پیش کر دیا اور حضور سے معافی بھی طلب. یہ ہے غوث اعظم کی نگاہ, یہ ہے غوث اعظم کی نگاہ, کہ اس کے دل کو بھی دیکھ لیا, اس کے عمل کو بھی دیکھ لیا, امانت میں جو خیانت کی تھی اس کو بھی دیکھ لیا. تو جو ایسی نگاہ رکھتا ہو اس سے بچ سکتے ہو, نہیں بچ سکتے. باطن کو جانتا ہے, چھپے ہوئے راز کو, دل کو دیکھ رہا ہے. ایک نظر ڈالی سب کچھ دیکھ لیا. مولانا روم فرماتے ہیں اللہ کے نیک بندے دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں, دلوں کے جاسوس. جاسوس کہتے ہیں نا جو چھپ کے کام کرتا, کہتے ہیں یہ آدمی جاسوسی کر رہا ہے, وہ فلاں جاسوسی کر رہا ہے. جاسوس کیا کرتا ہے, چھپ کے کام کرتا ہے. خبر جا کے گورنمنٹ کو پہنچاتا ہے یا اگر فوج کا جاسوس ہے تو فوج کو پہنچاتا ہے خاموشی سے, کسی کو نہیں پتا. مولانا روم فرماتے ہیں یہ اہل اللہ, یہ اللہ کے نیک بندے, ولی اللہ, یہ تمہارے دلوں کے جاسوس ہیں. تمہارے دل میں کوئی بھی خطرہ خیال پیدا ہوا فوراً انہوں نے پکڑ لی. اس لیے جب ان کے پاس جاؤ تو اپنے قلب کو پاک اور صاف رکھ کے جاؤ, تمام غلط خیالات کو نکال کے جاؤ اور سچی عقیدت لے کر جاؤ, تب تمہیں فیضان ملے گا. اور اگر آزمانے کے لیے تب کچھ نہیں. اور یہ آزمانے والے ہر دور میں ہوتے ہیں. غوث اعظم تشریف فرما ہے, کچھ فقی آ گئے, فقی جو فقہ پر عبور رکھتے, ان کو اپنے علم پر, اپنے تقوی پر, اپنی پرہیزگاری پر, اپنے فقہ پر بڑا ناز تھا. اچھا یہ غوث اعظم ہیں, ان کی بڑی شہرت ہیں, ذرا امتحان لے کے دیکھیں, ذرا ہم مسئلہ پوچھیں, ہمارے سوالوں کے جواب دیں, تب ہم مانیں کہ واقعی یہ کوئی علمی شخصیت ہیں. پہنچ گئے, یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کا ولی تو ایک نظر میں سب کچھ دیکھ لے گا. غوث اعظم تشریف فرما, رونق افروز ہیں وہ فقی جو تھے, آ کے ایسے دائرے کی شکل میں بیٹھ گئے آپ کے سامنے, اور جتنے بھی تھے اپنے ذہن میں دقیق سوال, یعنی جو علم کے لحاظ سے بہت زیادہ مشکل, جو عام آدمی, عام عالم تو جواب دے ہی نہیں سکتا, کوئی بہت زیادہ علم رکھتا ہو تو تب ان کے جواب دے. مشکل سے مشکل سوال لے کر آئے, مقصد کیا تھا؟ ہم ان سے پوچھیں گے, جب یہ جواب نہیں دے پائیں گے تو پھر ہم ان کی مذاق اڑائیں گے. دیکھو تم ان کو غوث اعظم کہتے ہو, تم اتنا بڑا عالم سمجھتے ہو, اتنے مریدین ہیں, اتنے یہ ہیں, یہ سوال کا جواب نہیں دے سکے. غوث اعظم نے فرمایا کیا ہوا؟ حضور کچھ سوالات لے کر آئے. اچھا سوالات لے کر آئے, وہ ایک نظر میں سمجھ گئے یہ کیا کرنے کے لیے آئے. بیٹھ جاؤ, ایسے دائرے کی شکل میں بیٹھ گئے. غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ درمیان میں بیٹھی, ابھی انہوں نے کچھ پوچھا نہیں, آپ نے اپنی گردن جھکائی, قلب کی طرف توجہ دی, آپ کے قلب سے نور کی شعائیں نکلی اور ان کے دلوں پر پڑی, اور وہ شعائیں واپس غوث اعظم کے قلب میں آ گئیں اور پھر شعائیں ختم ہو گئی. اتنی سی دیر میں وہ سب سوال سلب کر لی. اب وہ خاموش بیٹھے. فرمایا پوچھو. وہ غائب ہی ہو گئے, کیا پوچھنے آئے تھے. ذہن نے کام کرنا چھوڑ دیا, غوث نے ایک نگاہ میں سوالات سلب کر لیے, چھین لیے. نہ علم رہا, نہ تقوی رہا, نہ پرہیزگاری رہی, کچھ نہیں رہا. خاموش بیٹھے ہیں, ہکا بکا شکل دیکھ رہے. پوچھو کیا پوچھ رہے ہو, کیا پوچھیں, کوئی ذہن میں ہو تو پوچھیں. غوث نے تو سلب کر لیا. پھر فرمایا سنو, پہلے فقی سے کہا تمہارا سوال یہ تھا, اس کا جواب یہ ہے. دوسرے سے کہا تمہارا سوال یہ تھا, اس کا جواب یہ ہے. تیسرے سے کہا یہ سوال تھا, یہ جواب ہے. جتنے بھی تھے سب کے سوال بھی بتا دیا اور ان سب کے جواب بھی بتا دیا. یہ ہے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان. یہ ان کی نظر ہے, ایک نظر میں سب کچھ سلب کر لیا اور ایک ہی نظر میں دے بھی دیا. یہ شان ہے, ایک نظر میں سلب بھی کر سکتے ہیں اور ایک نظر میں دے بھی سکتے ہیں. ایک شخص کہتا ہے کہ میں اپنے گھر سے چلا تو جب میں غوث کی بارگاہ سے گزرا, خانقاہ کے آگے سے, میں نے نماز نہیں پڑھی تھی تو میں نے دیکھا کہ اقامت کی آواز آ رہی ہے. میں گھر سے چلا تھا تو بے وضو تھا, وضو نہیں کیا تھا, نماز کا وقت ہوگا تو وضو کر لوں. جب میں وہاں پہنچا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا کہ میں نے وضو کیا ہے یا نہیں کیا. اقامت کی آواز سن کے جلدی سے نماز میں داخل تھا. اور نماز کون پڑھا رہا ہے؟ غوث اعظم. جلدی سے جا کے نیت باندھ, کھڑے ہو, بغیر وضو. بغیر وضو نماز ہوتی ہے؟ سب نہیں بول رہے, شاید سب کی نہیں ہوتی, ہو سکتا کسی کی ہو جائے. کسی سے پوچھے نا بغیر وضو نماز نہیں ہوتی, اس نے کہا نہیں ہوتی ہے. کہنا کیسے ہوتی ہے؟ اس نے کہا میں نے کل پڑھی تھی, ہو گئی تھی, میں نے تو کل پڑھی تھی, ہو گئی تھی. کبھی بغیر وضو ہوتی نہیں. इसलिए कहते हैं बुजुर्गान दीन हमेशा बावजू रहो, हमेशा बावजू रहो। बावजू रहोगे तुम्हारे ख्यालात पाकीजा रहेंगे, ख्यालात पाकीजा रहेंगे। और जब नमाज का वक्त होगा खड़े हो जाओ, अगर नया वजू कर लो तो बेहतर है, और अगर ना करो तो वजू है खड़े हो, लेकिन ऐसा नहीं करना बगैर वजू खड़े हो जाओ। अब कोई गौसे आजम नहीं है जो तुम्हें पकड़ेगा कि तुमने बगैर वजू पढ़ ली। इन्होंने क्या किया, बगैर वजू खड़े हो गए, नमाज पढ़ ली इत्मीनान से, और ये याद ही नहीं रहा, यानी जानबूझकर नहीं किया, भूले से हुआ, याद ही नहीं रहा कि मैंने वजू किया था या नहीं। अब जब नमाज के बाद तरीका होता है कि हाथ मिलाते हैं, तो सारे मुरीदीन मुतकदीन मुतवस्सलीन जो भी नमाजी थे सब आगे बढ़े गौस से हाथ मिलाने के लिए, दस बोसी कर रहे हैं। तो ये फरमाते हैं कि जैसे ही मैंने हाथ मिलाया और दस बोसी की, गौस आजम ने हाथ पकड़ लिया और कान में फरमाया, साहबजादे तुम पर निसियान गालिब है, आज वजू करना भूल गए। बताओ किसी को पता है कि इस महफिल में कौन बेवजू बैठा है, किसी को पता है? नहीं पता, मेरे ख्याल से सारे ही बेवजू बैठे हैं, इसलिए कि नमाज का तो वक्त है ही नहीं। खैर बहरहाल, एक ये भी अदब सीखिए महफिल का कि जब किसी पाकीजा महफिल में जाएं बावजू होकर जाएं। महफिल का ताल्लुक औलिया अल्लाह से हो, वलीउल्लाह से हो, रसूलुल्लाह से हो, अल्लाह के जिक्र से हो, हर पाकीजा महफिल में बावजू जाइए। इस बात को याद रखिए, खास तौर पे ये ना सोचे कि हमें कौन सी नमाज पढ़नी, नहीं, बावजू रहिए। अगर इसी वजू की हालत में मौत आ जाए तो सीधे पहुंचिए, पाकीजा तौर पे चले, ठीक है ना। तो फरमाया तुम पर निसियान गालिब है, आज वजू करना भूल गए। फरमाते हैं जब ये आवाज मेरे कान में पहुंची मैं एकदम लरस गया, कांप गया और सोचने लगा घर से चला था तो वजू किया था या नहीं। जब जरा सा जहन पे जोर दिया समझ में आ गया कि आज वजू नहीं किया, फौरन माफी मांगी और जाकर वजू किया और फिर नमाज अदा कर। ये शान है गौसे आजम सैयदना शेख अब्दुल कादर जिलानी हसनी अल हुसैनी रजी अल्लाह तआला। तो बात कहां से निकली कि एक है जाहिरी नजर और एक है बातनी नजर। जाहिरी नजर कम या ज्यादा होती है, किसी के करीब की नजर कम है, किसी की दूर की नजर कम है, वो वैसे ही चश्मा लगा लेता, और जब चश्मा लगा लिया नजर सेट हो गई, ठीक है ना। लेकिन बातनी नजर कम या ज्यादा नहीं होती, वो एक ही तरह होती, एक ही तरह होती। और हमारी नजर में और वलीउल्लाह की नजर में तासीर है। कैसी तासीर है? वली अगर मट्टी को देखे तो अपनी नजर से सोना बना दे। हजरत मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी नव्वर अल्लाह मरकदहू सिलसिले अशरफिया के बानी, आपके शहजादे हजरत सैयद अब्दुल रज्जाक नूरुल ऐन अशरफिया जिलानी रहमतुल्लाह, कीमिया बनाने का शौक हुआ सोना बनाने का, एक आदमी के साथ चले गए। हजरत मखदूम समनानी आए, फरमाया नूरुल ऐन कहाँ है? हुजूर वो कीमिया बनाने के लिए गए हैं। अच्छा, सोना बनाने के लिए? जी। अच्छा, जब हजरत नूरुल ऐन तशरीफ लाए, मखदूम समनानी ने पूछा कहाँ गए थे? वो कीमिया घर के साथ गए थे सोना बनाने की तरकीब पूछने। मखदूम समनानी मुस्कुराए, एक मुट्ठी मट्टी की मुट्ठी भरी और उस मट्टी पर निगाह की, तवज्जो की, वो मट्टी सोना बन गई, मट्टी सोना बन गई। फरमाया तुम सोना बनाने की तरकीब पूछने के लिए दूसरी जगह जा रहे हो, ये तासीर तो फकीर की निगाह में है, ये तासीर तो फकीर की निगाह में है। तो अल्लाह का वली मट्टी को सोना बना देता है। और मखदूम समनानी का लकब गौसुल आलम है। गौर करो, जब गौसुल आलम की निगाह ये है तो गौस आजम की निगाह क्या हो। इसीलिए हम इन बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन के दामन से वाबस्ता होते हैं और अपने आप को उनकी नजर में रखते हैं कि हम सब मट्टी की मानिंद है, अगर गौस की एक निगाह हो जाएगी ये मट्टी भी सोना बन जाएगी इंशाअल्लाह। इसलिए हम उनकी निगाहों में रहते।
غوث اعظم نے فرمایا نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلت علی حکم اتصال. قصیدہ غوثیہ میں غوث اعظم نے فرمایا میں اللہ کے سارے شہروں کو اپنی ہتھیلی پر اس طرح دیکھتا ہوں جس طرح رائی کا دانہ. تم رائی کے دانے کو ہتھیلی پہ لے کر بیٹھ جاؤ, تم رائی کے دانے کو دیکھو گے اور میں پوری کائنات کو اس طرح دیکھتا ہوں. تو جب غوث اعظم کی نگاہ یہ ہے تو رسول اعظم کی نگاہ کیا ہو؟ ولی اللہ کی نگاہ کو دیکھ کر نبی اللہ کی نگاہ کو پہچانو, ولی کے مقام کو دیکھ کر نبی کے مرتبے کو پہچانو. جب غلام کا یہ حال ہے تو امام کا کیا حال ہوگا؟ جب ولی کی یہ شان ہے تو نبی کا کیا مقام ہو؟ لیکن یہ سوچا کہ یہ تاثیر ان کی نگاہوں میں کیسے پیدا ہوئی, یہ تاثیر ان کی نگاہوں میں کیسے پیدا ہوئی. نگاہ ہمارے پاس بھی ہے, نظر ہمارے پاس بھی ہے, اور نظر غوث اعظم کے پاس بھی, نظر غریب نواز کے پاس بھی, نظر داتا گنبت علی ہجویری کے پاس بھی ہے, نظر محبوب الہی کے پاس بھی ہے, نظر محبوب ربانی کے پاس بھی ہے, محبوب سبحانی کے پاس بھی ہے, مجدد الفسانی کے پاس بھی ہے, مخدوم سمنانی کے پاس بھی ہے. تاثیر کیسے پیدا ہوئی؟ تاثیر ایسے پیدا ہوئی کہ انہوں نے اپنی نظروں کی حفاظت کی, اپنی نظروں کو بچا لیا. تو جس نے اپنی نگاہوں کو بغداد میں بچا لیا اسے غوث اعظم کہتے ہیں, جس نے اپنی نگاہوں کو اجمیر میں بچا لیا اسے غریب نواز کہتے ہیں, جس نے اپنی نگاہوں کو دہلی میں بچا لیا اسے محبوب الہی کہتے ہیں, جس نے اپنی نگاہوں کو پاک پٹن میں بچا لیا اسے بابا فرید شکر گنج کہتے ہیں, جس نے اپنی نگاہوں کو مہرولی میں بچا لیا اسے قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی کہتے ہیں, جس نے اپنی نگاہوں کو سرہند میں بچا لیا اسے مجدد الف ثانی کہتے ہیں, اور جس نے اپنی نگاہوں کو کچوچے میں بچا لیا اسے مخدوم سمنانی کہتے ہیں. یہ سب اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رہے ہیں, اور اللہ نے ان کی نگاہ میں یہ تاثیر پیدا کر دی کہ ایک مقام پر بیٹھے ہیں پوری کائنات کا مشاہدہ فرمائے, اور جس پر ایک نگاہ ڈال دی ظاہر اور باطن کو پاک کر دیا, تزکیہ نفس کر دیا, تصفیہ قلب کر دیا. ایک نگاہ کرم. کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تاثیر نگاہ میں پیدا کر دی, تاثیر زبان میں پیدا کر دی. دیکھنے میں ہماری طرح چلتے ہیں, ہماری طرح پھرتے ہیں, ہماری طرح کھاتے ہیں, ہماری طرح پیتے ہیں, ہماری طرح سوتے ہیں, ہماری طرح سارے کام ہماری طرح ہیں, بظاہر محسوس ہوتا ہے ہماری طرح ہیں, لیکن اگر دیکھو تو ہم چند فٹ دور دیکھ سکتے ہیں, اللہ کا ولی پوری کائنات کو دیکھ سکتا. نظر تو الہ بلاد اللہ جمان کا خردلت نلہ حکم اتصال. میں اللہ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسا کہ ہتھیلی پر رائی کا دانہ. یہ غوث اعظم کی نگاہ ہے. اسی لیے اسی نگاہ کو سمجھانے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ ولی کی نگاہ کیا ہے, ولی کی نظر کیا ہے. کسی کے پاس جاتے ہیں بزرگ کے پاس, حضور نظر کر دیجئے, نظر کر دیجئے. کیا مطلب؟ اپنی بھرپور توجہ ڈال دیجئے, اپنی نظر کرم ڈال دیجئے. اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ کا ولی جس سے خوش ہو جائے, جس سے راضی ہو جائے, جس پر اپنی کرم کی نظر ڈال دے, دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے, آخرت میں بھی کامیاب. ایک نظر کی بات ہے. ایک شخص کے والد کا انتقال ہو گیا, خواب میں دیکھا عذاب ہو رہا, عذاب, گھبرا گیا. غوث اعظم کی خدمت میں, حضور والد کا انتقال ہو گیا, خواب میں دیکھتا ہوں عذاب ہو رہا. فرمایا ہماری محفل میں آیا کبھی؟ نہیں. خانقاہ میں کبھی حاضری دی؟ نہیں. ہمارے مدرسے کے آگے سے گزرا؟ جی گزرا تھا. فرمایا جاؤ ہو گیا. اچھا کیسے ہو گیا؟ رات کو سویا, خواب میں دیکھا والد کو بہت اچھی حالت میں, اور کہتا ہے اللہ نے میرے گناہ معاف کر دیے, مجھے جنت میں داخل کر دیا. یہ غوث اعظم کی نگاہ کا اثر. فرمایا سن,
ہم نے بارگاہ رب العزت میں دعا کی جو ہماری محفل میں آ جائے اللہ اس کی مغفرت فرما دے، جو خانقاہ میں آ جائے اسے بخش دے، جو مدرسے کے آگے سے گزر جائے اسے بھی بخش دے۔ یہ ہے اللہ کے ولی کی شان، ان کی محفل میں آنا بھی ایک سعادت ہے اور ان کی نظروں میں آنا بھی سعادت۔ فرق کیا ہے؟ زندگی اور موت، یعنی ظاہری حیات اور حیات کے بعد کی زندگی، اس میں صرف فرق یہ ہے کہ ظاہری حیات میں جو اس وقت لوگ موجود تھے وہ غوث کو دیکھتے تھے، غوث انہیں دیکھتے تھے۔ یہی ہوتا ہے نا، جب بزرگ حیات ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں، تو جو مریدین ہیں، معتقدین ہیں، متوسلین، حاضری دینے والے، وہ ان کو دیکھتے ہیں اور یہ ان کو دیکھتے ہیں، یہ ظاہری حیات۔ اور جب وہ وصال کر جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر مریدین ان کو نہیں دیکھتے لیکن وہ ضرور دیکھتے ہیں۔ مرید نہیں دیکھتے، ہاں دیکھ بھی سکتے، جس کا قلب صاف ہے وہ دیکھ بھی سکتا، جس کا مراقبہ کھل جائے وہ دیکھ بھی سکتا، یہ حقیقت ہے، یہ فیکٹ۔ لیکن یہ تو بالکل حقیقت ہے کہ وہ ضرور دیکھتے ہیں، اور جس طرح زندگی میں دیکھتے تھے اس سے بڑھ کر دیکھتے ہیں۔ تو آج جب ہم ان کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، ان کا ذکر مبارک کر رہے ہیں، اسی لیے کہ ہم غوث کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں، اے غوث اعظم عبد القادر جیلانی، ہماری نگاہوں میں یہ تاثیر نہیں کہ ہم آپ کو دیکھ سکیں، لیکن اتنا ہم ضرور جانتے ہیں کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اتنا ضرور جانتے ہیں کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اپنے جد اعلیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ایک نگاہ غوثیہ ڈال دیجئے تاکہ ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے، اس یقین کے ساتھ بیٹھے۔ اور انشاءاللہ غوث اعظم کا یہ ارشاد ہے کہ جو جس وقت جس لمحے مجھے پکارے میں اس کی مدد کے لیے موجود ہوں۔ اور ہم اسی عقیدے کے ساتھ یہ محافل منعقد کرتے ہیں ان کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے، ان کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور ان کی شان یہ ہے کہ زندگی میں جو ان کی محفل میں آ جائے اسے خالی نہیں لوٹاتے، وصال کے بعد بھی جو آ جائے اسے بھی خالی نہیں لوٹاتے۔ جیسا لنگر اس وقت تھا آج تک غوث کا لنگر اسی طرح چل رہا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں بغداد سے آیا، وہاں پر دیکھا تو دن رات غوث کا لنگر چل رہا، اور لوگوں نے بتایا کہ جس وقت جنگ ہو رہی تھی اس وقت بھی یہی کیفیت، اس وقت بھی یہی کیفیت۔ کون دے رہا ہے؟ اللہ رب العالمین عطا فرما رہا۔ جس کو کہیں دنیا دار سے ملے اس کو تو خطرہ ہوتا ہے نا کہ اگر یہ مجھ سے ناراض ہو گیا تو یہ پیچھے سے رسد آنا بند ہو جائے گی، یہ جو آدمی مجھے نذرانہ دے رہا ہے، مجھے پیسہ دے رہے لنگر کے لیے، اگر یہ ناراض ہو گیا تو بند ہو جائے گی۔ اور جس کو خالق کائنات دے رہا ہو اس کو کیا غم۔ اسی لیے وہ اللہ کا ولی دنیا داروں کی پرواہ نہیں کرتا کہ دنیا دار ناراض ہو تو ہو جائے، خالق کائنات ناراض نہ ہو جائے، صرف اس ایک کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرتا۔ میرے غوث نے دن رات اللہ ہو کی ضرب لگائی، اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کی، اس کو راضی کر لیا، رب دیتا رہا، وہ خزانے لٹاتے رہے، آج بھی وہ دے رہا ہے، غوث اعظم لٹا رہے۔ اس لیے ان کے لنگر میں کوئی کمی نہیں، ان کے لنگر میں کوئی کمی نہیں۔ دو آدمی اپنے شہر سے چلے، بغداد پہنچے، بڑی بھوک لگ رہی تھی، سفر کرتے کرتے آئے تھے نا، کہیں سے کھانا لیا، کھایا، بھوک نہیں مٹی، شکم سیر نہیں ہوئے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جب بھوک لگتی ہے تو بہت سے لوگ ان کو عادت ہوتی زیادہ کھانے کی، اور کچھ ایسے بھی ہیں تھوڑا سا کھایا تو شکم سیر ہوگا۔ بہت سے ایسے ہیں کہ بہت کھانے کے بعد بھی پھر بھی خواہش ایک اور مل جائے،
نہ کوئی سفر کا خیال نہ کسی چیز کا خیال، حالانکہ سفر میں احتیاط کرنی چاہیے، کم سے کم کھانا چاہیے. خیر شکم سیر نہیں ہوئے، کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ چلو غوث اعظم سے مل کر آئیں. چلے غوث کی خانقاہ میں پہنچے، دیکھا کہ آپ خطاب فرما رہے ہیں، مجمع ہے، آ کر سب سے پیچھے بیٹھ گئے. جب آپ نے اپنا خطاب مکمل کیا، وعظ و نصیحت جو فرما رہے تھے وہ ختم ہوئی، آپ نے مریدین سے فرمایا سنو، دو آدمی اس مجمع میں آئے ہیں، انہوں نے کھانا کھایا ہے لیکن شکم سیر نہیں ہوئے، ان کو کھانا کھلا دو. اور ان کے شہر کا نام بھی لے لیا، فلاں شہر سے آئے ہیں. کہتے ہم نے شہر کا نام سنا تو حیران ہو گئے، یہ کیسے پتہ چل گیا؟ جا کر بیٹھے تو میں نے اپنے ساتھی سے پوچھا تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے شہد چاہیے، میں شہد پسند کرتا ہوں. اب بتاؤ شہد کہاں سے لائے؟ شہد چاہیے. اس نے سوچا، اس نے اپنے دل میں ایک عجیب سا کھانا ہے، شاید اس کے ترجمہ اردو میں شاید روٹی ہو، کہ مجھے وہ چاہیے. تو خادم وہی دونوں چیزیں لایا، جس کو شہد چاہیے تھا اس کے سامنے تو روٹی رکھ دی، جس کو روٹی چاہیے تھی اس کے سامنے شہد رکھ دی. تو فرماتے ہیں اسی وقت غوث اعظم نے فرمایا یہ ترتیب بدل دو، شہد ادھر کر دو، روٹی ادھر کر دو. جس کو جو چاہیے اسی کے سامنے رکھوا دیا. فرماتے ہم حیران رہ گئے غوث کے اس کشف پر، کہ ایک نظر ڈالی سمجھ گئے، یہ جانتے ہیں کہاں سے آیا ہے، یہ جانتے ہیں کیا کھا کر آیا ہے، یہ جانتے ہیں شکم سیر نہیں ہوا، اور یہ جانتے ہیں کیا پسند کرتا ہے. جو اتنا باخبر ہو، اور جو ولی اتنا باخبر ہو تو نبی کتنا باخبر ہو. جب ولیوں کے سردار کا یہ حال ہے تو نبیوں کے سردار کا کیا حال ہوگا؟ جب غوث اعظم کی یہ شان ہے تو رسول اعظم کی شان کیا ہوگا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ولی کے مقام کو دیکھ کر نبی کے مقام کو پہچانو. یہ تو بڑی جرات کرتے ہیں کہ نبی کے بارے میں کہتے نہیں جانتے، نبی دیوار پیچھے کا نہیں جانتے، نبی یہ نہیں جانتے، نبی وہ نہیں جانتے. نبی کی بات تو بہت بلند ہے، جب ولی جانتا ہے تو نبی کیوں نہیں جانتا؟ جب غلام کا یہ حال ہے تو آقا کا کیا حال؟ الحمدللہ علی احسانہ، ہم اہل سنت والجماعت ان بزرگان دین کے دامن سے وابستہ ہیں، اور اسی لیے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں کہ ہم ان کی نظر کرم چاہتے ہیں، ہم ان کی نظروں میں رہنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان پر، غوث اعظم پر رسول اعظم کی نظر ہے. یہ نظروں کا سلسلہ چل رہا ہے، نظروں کا سلسلہ چل رہا ہے. مخدوم سمنانی پر شیخ علاء الدین کی نظر ہے، شیخ علاء الدین پر اخی سراج آئینہ ہند کی نظر ہے، اخی سراج آئینہ ہند پر بابا فرید کی نظر ہے، بابا فرید پر محبوب الہی کی نظر ہے، محبوب الہی پر قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی کی نظر ہے، اور قطب الاقطاب پر خواجہ اجمیر کی نظر ہے، اور خواجہ اجمیر پر عثمان ہارونی کی نظر ہے. اسی طرح یہ نظروں کا سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ پہنچے گا رسول اللہ کی نظر پر. یہ جتنے بھی سلسلے ہیں، قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، یہ چار بڑے سلسلے ہیں، باقی سلسلے ان کی شاخیں ہیں. قادریہ، چشتیہ، نقشبندیہ، سہروردیہ، چار بڑے سلسلے، باقی سب سلسلے ان کی شاخیں ہیں. یہ جتنے سلسلے آپ اٹھا کر دیکھیں، جس پیر کا شجرہ اٹھا کر دیکھیں، سلسلہ پہنچے گا بارگاہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جتنے سلاسل ہیں، جتنے بزرگان دین ہیں، ان سب کی ایک دوسرے پر نظر ہے، اور ان سب پر رسول اللہ کی نظر ہے. تو ہم اپنے پیر کی نظر کے توسط سے، اپنے پیر کی نظر کے واسطے سے حضور کی نظر تک پہنچ جاتا. شجرہ پہنچتا ہے نا، شجرہ اٹھا کر دیکھو، تمہارے پیر کا نام ہے، پھر دادا پیر کا نام ہے، پھر ان کے پیر کا نام ہے، پھر ان کے پیر کا نام ہے، ہوتے ہوتے کہاں پہنچو گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر. تو آخر میں جو نظر ہے وہ سرکار کی نظر ہے.
یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسما قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا شکالنا.
تو ہم ان کی نظروں میں رہنا چاہتے ہیں. ہمیں یہ پتا ہے کہ ہماری نگاہوں میں تاثیر نہیں کہ ہم ان کو دیکھ سکیں، لیکن اتنا یقین ہر مرید کو ہونا چاہیے کہ میں اپنے پیر کو دیکھوں یا نہ دیکھوں، وہ پیر مجھے دیکھ رہا ہے. پیر دیکھ رہا ہے، اور جب پیر دیکھ رہا ہے تو پیرانے پیر، جب پیر دیکھ رہا ہے تو پیرانے پیر بھی دیکھ رہے ہیں. آپ سب کے لیے خوشخبری ہے، الحمدللہ ہم آج غوث کی محفل سجائے بیٹھے ہیں جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا ہے، اور جتنے حضرات خلوص اور محبت کے ساتھ غوث اعظم کا ذکر سننے کے لیے آئے ہیں، انشاءاللہ خالی کوئی نہیں جائے گا، سب پر غوث اعظم کی نگاہ ہو. اس لیے ان بزرگان دین کے دامن سے وابستہ ہیں. اللہ تبارک و تعالی مرتے دم تک اپنے ان نیک اور برگزیدہ بندوں کے دامن سے وابستہ رکھے، زندہ رہیں انہی کی محبت میں، زندہ رہیں، مات اللہ رب العالمین دے تو انہی کی محبت میں. یہ اللہ تبارک و تعالی کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلک حق اہل سنت والجماعت میں رکھا، ان بزرگان دین کے دامن سے وابستہ رکھا. اس لیے ہمیں یقین ہے کہ ہمارے پاس نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقات ہے، نہ خیرات ہے، کوئی نیک عمل نہیں ہے، لیکن اللہ کے ان نیک بندوں کا دامن ہے ان کی محبت. انشاءاللہ اسی محبت کے ساتھ چلے جائیں، اس محبت کے ساتھ چلے جائیں. تو آج کی اس گفتگو کا عنوان یہی تھا، غوث اعظم کی نظر. تو میں نے صرف چند واقعات بیان کیے، اس سے یقیناً آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ ولی کی نظر کیا ہے اور ولیوں کے سردار کی نظر کیا ہے. اور ایک آخری بات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں، اس نظر کو حاصل کرنے کے لیے باعمل ہو جائیے، اس نظر کو حاصل کرنے کے لیے باعمل ہو جائیے. غوث نے جن کاموں کا حکم دیا وہ کیجیے، اور جن سے منع کیا ہے ان کو روک دیجیے، ترک کر دیجیے. اگر میں یہ پوچھوں غوث کا ماننے والا کون ہے؟ ایک ہی ہے کیا؟ سارے ہیں نا. اچھا یہ تو ہو گیا. اب یہ بتاؤ، غوث اعظم نے کبھی نماز چھوڑی؟ آپ نے چھوڑی؟ آپ کہیں گے پڑھی نہیں تو چھوڑنے کے لیے. غوث اعظم نے کبھی نہیں چھوڑی، بلکہ سر پہ نور کی چادر تن گئی، آواز آئی ہے غوث آپ پہ نماز معاف ہو گئی، ہر حرام چیز ہم نے حلال کر دی. آج کا کوئی نوجوان ہو تو بڑا خوش ہوتا مجھ پہ نماز معاف ہو گئی، جب نہیں ہوئی تو نہیں پڑھتے، جب ہو جاتی تو کیا کرتے. لیکن غوث اعظم نے کیا کہا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. فرمایا شیطان ہے مجھے گمراہ کر رہا ہے. اور شیطان نے کہا، عبد القادر میں نے اس حربے سے ہزاروں ولیوں کو گمراہ کر دیا، تیرے علم نے بچا لیا ورنہ میں گمراہ کر دیتا. غوث نے فرمایا، نہیں علم نے نہیں بچایا، میرے خدا کے فضل نے بچا لیا. پتہ چلا ہدایت پر رہنے کے لیے صرف علم کافی نہیں، اللہ کا فضل ضروری ہے، رسول اللہ کی نگاہ کرم ضروری، تب آدمی ہدایت پہ چلتا. تو اگر ہم غوث اعظم کے ماننے والے ہیں تو عہد کر لیجئے کہ کبھی بھی جان بوجھ کر قصدن کوئی نماز قضا نہیں کرے. جو جو معمولات آپ کو بتائے گئے ہیں پابندی سے پڑھیں گے، تو پھر دیکھو غوث کی نگاہ کیسے ہوگی. اور جب ان کی نگاہ ہو جائے گی تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، سچی محبت عطا فرمائے، ان کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے روحانی فیضان برکات ان سب سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.